السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 44. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سورہ مائدہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ احکامات ہو گئے ہیں، بہت زیادہ اس میں احکامات ہیں، بہت مشکل صورت ہے، یا حلال اور حرام بہت زیادہ اس میں بتایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز مشکل کب لگتی ہے؟ جب ہم اسے جانتے نہ ہوں. جب وہ ہم جان لیں اور اس کو کرنے لگیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو، لیکن جیسے چونکہ آپ سب اور ہم سب خواتین ہیں، کوئی نئی ڈش آپ کو بنانی ہوتی ہے تو آپ شروع میں کیا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے آپ کو، اور ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے کہ مجھ سے یہ چیز بگڑ جائے گی، اور ایسا ہوتا بھی ہے اکثر. لیکن جب آپ بناتے بناتے اس چیز میں ماسٹر ہوتی چلی جاتی ہیں، تو پھر تو آپ کے سمجھے وہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جاتا ہے. آپ کہتی ہیں کہ اچھا بریانی تو میں یوں بنا سکتی ہوں، یعنی اگر آپ کو بریانی بنانے کی عادت ہو گئی، یا فلاں میٹھا میں اسے فوراً منٹوں میں بنا سکتی ہوں. تو قرآن بھی جب یہ روز ہمارے سامنے کھلے گا، اس کے احکامات کو ہم جانیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یہ ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی آیت ایسی نہیں گزر رہی ہے جہاں پر یہود اور نصارہ کا ذکر نہ ہو. ہر حکم کے بعد، ہر آیت کے بعد، کسی نہ کسی طرح سے یہود کا، منافقین کا، نصارہ کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، ہم بھی اب یہ حامل قرآن ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کتاب کو اب تک جو ہم نے بھلائے رکھا، یا اس کو جیسے سمجھنا چاہیے تھا ویسے نہیں سمجھا، تو یہ ہماری کوتاہی تھی. لیکن دیر آیت درست آیت کے مطابق اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اب جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ آسان کر دے. اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کو سننا، پڑھنا، سمجھنا، پھر اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا، اس میں کتاب ہی کا ذکر زیادہ ہے. بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات دی گئی تھی، اور تورات بھی دراصل سیم قرآن ہی کی طرح تھی. اس میں بھی شریعت تھی، احکامات تھے. پھر انجیل ہم دیکھتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ میں تورات یعنی اس کے حکم کو بدلنے نہیں، بلکہ اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں. تو نئی جو کتاب آتی ہے، اس میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہوں یا اس کو بدل دیا ہو. ورنہ دیکھا جائے تو کتابیں، اس میں تعلیم ایک ہی ہوتی ہے ہر دور کے لوگوں کے لیے. جب کوئی بچہ نئی لینگویج سیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ غلطی کرتا رہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگلے ایک سال کے بعد وہ بچہ پڑھنے میں ماہر ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح سے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کتاب ہمیں مشکل لگ رہی ہو، اس کے احکامات ہمیں مشکل لگ رہے ہوں، لیکن اگر ہم اللہ کی طرف خلوص نیت کے ساتھ بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے. اور کئی لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کنگ فیصل کا آپریشن کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا سعودی عرب ریاض میں. ان کو جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا، تو وہاں پر ہوٹل میں قرآن بھی رکھا ہوا تھا، انگلش میں ترجمہ کیا ہوا قرآن. تو جو بھی ان کا خالی وقت ہوتا تھا، تو وہ بیٹھ کر قرآن کا مطالعہ کرتے رہتے تھے. اب بیٹھے بیٹھے چونکہ ان کو کچھ اور کام نہیں تھا، اور یہاں پر چونکہ کوئی ان کا حلقہ احباب نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرنے لگے، اور بیٹھے بیٹھے اس کو نوٹ بھی کرنے لگے کہ جو جو قرآن میں سائنس سے ریلیٹڈ جو آیتیں آتی تھیں، اس کو وہ الگ سے نوٹ کرتے چلے جاتے تھے. پھر جب انہوں نے ان آیتوں کا موازنہ کیا آج کے دور سے اور سائنس سے، تو انہیں قرآن کی آیتیں بہت حقیقت پر مبنی لگیں. اس کے بعد انہوں نے پھر اور اس کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان غیر شعوری طور پر اس طرف آتا ہے کہ چلو سب کر رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں تو چلو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ تو مین چیز کیا کہ اگر خالص ذہن کے ساتھ بھی ہم آئے ہیں اس طرف تو کوئی بات نہیں، بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے ذہن پر پہلے سے کسی قسم کی کوئی چھاپ نہیں ہوگی تو ہم قرآن کو اور اچھے سے سمجھ سکیں گے، اس کے احکامات پر عمل کر سکیں گے، اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کیونکہ پہلے سے ایک پرٹیکولر سوچ لے کر آنا انسان کو زیادہ فائدہ نہیں اٹھانے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی باتوں کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائیں، اور پھر اسے لوگوں تک، دوستوں تک پہنچانے والا بھی بنائیں۔ اب ان آیتوں کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزلنا التوراۃ فیہا ہدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء۔ بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، اور خدا پرست علماء بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، یعنی احبار اور ربانی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے۔ فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیات کو حقیر سے معاوضے کی خاطر بیچنا کھاؤ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے جو تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت اور نور تھا، یعنی وہ رہنمائی بھی کرتی تھی اور اس میں روشنی بھی تھی، یعنی واضح تعلیمات پر مبنی تھی، اس کے احکام واضح کر کے بتائے گئے تھے۔ اسی کے مطابق پچھلے تمام انبیاء اور وہ لوگ جو نیک تھے، اسلمو، جو فرما بردار تھے۔ تو یہاں پر للذین ہادو کے دو مطلب کیے گئے ہیں، کہ انہی یہودی لوگوں کے لیے اس میں سے وہ فیصلہ کرتے تھے، اور ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو یہودی بن گئے تھے، یہ جو یہودی ہو گئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی رکھا ہوا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نہیں تھا، بلکہ خود انہوں نے اپنا نام یہودی رکھا۔ ربانی اس کو کہتے ہیں جو اللہ والے ہوں، یعنی علماء، نیک لوگ، متقی لوگ کسی بھی قوم کے۔ اور احبار حبر سے ہے، یہ حبارا، حبر سیاہی کو کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کسی بھی امت کے فقہا ہوں، جو فقہ جانتے ہوں، جو فتوے دیتے ہوں، تو وہ لوگ جو نیک لوگ تھے، پہلے نبیوں کا ذکر آیا ہے، پھر نیک لوگوں کا ذکر آیا ہے، پھر ربانی کا اور احبار کا ذکر آیا ہے۔ اور کیوں کرتے تھے وہ فیصلے؟ کیونکہ وہ اس کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یا جو فقہا ہوتے ہیں، اصل ذمہ داری ان کی ہے کتاب کو محفوظ رکھنے کی، کتاب کی حفاظت کرنے کی۔ کیونکہ اگر وہی لوگ راہ سے بھٹک گئے، اگر وہی لوگ غلط فیصلے دینے لگے، غلط فتوے دینے لگے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر خود سے قانون بنانے لگے، تو آپ دیکھیں کہ کیونکہ لوگ تو اندھا دھند علماء کی پیروی ہی کرتے ہیں، انہی کی بات مانتے ہیں۔ تو اگر علماء صحیح راستے پر رہے، علماء درست رہے، تو قوم بھی صحیح رہتی ہے، اور اگر علماء میں ہی بگاڑ آ گیا اور وہ لوگوں کو ان کی خواہش کے مطابق اگر فتوے دینے لگے، تو پھر اس قوم کا حال اسی طرح سے ہو جاتا ہے جیسے یہودیوں کا حال ہوا تھا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے، یعنی گواہی بھی دیتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر آج کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا اگر یہود کا فیصلہ بھی مسلمان کرتے ہیں تو اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی اس وقت کے اب جو موجودہ لوگ تھے ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو۔ اس وقت کے جو علماء تھے، یہود کے علماء، اس وقت کے جو ربانی تھے، ان سے بھی ایک طرح سے یہ خطاب ہے کہ تم لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو کہ تم اگر لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے نہ دو گے تو کیا لوگ تمہارا نقصان کریں گے؟ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ اور یہ جو اللہ کی آیات کو بیچنا کیا ہے، تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا، یہ لفظ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے۔ تو قرآن کو سیل کرنا یہاں اس سے مراد نہیں ہے، یہ کتاب کو سیل کرنا مراد نہیں ہے جو اس کا ہدیہ جسے ہم کہتے ہیں، بلکہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے مرضی کے مطابق فتوے دینا اور اس بات سے ڈرنا کہ اگر حقیقت ہم نے ان کو کتاب میں جو بات ہے وہ بتا دی تو پھر ہماری تو کرسی ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمیں جو یہ مال و اسباب، تحفے، تحائف، یہ سب جو نذرانے مل رہے ہیں یہ نذرانے بند ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ ہم سے پھر ناراض ہو جائیں گے۔ تو لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلے سناؤ یا ان کے مرضی کے مطابق فتوے دو، قرآن یا کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے نہ ڈرو، تم بندوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ پھر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے بتائے گئے کتاب کے مطابق، احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل فیصلہ کرنے والی چیز کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور سے فیصلے کروائے گا، کہیں اور سے قانون لے گا، کسی اور قانون کو اس قرآن سے، اس کتاب سے بڑھ کر سمجھے گا، اسے اور بڑا درجہ دے گا، تو ہم الکافرون کا لفظ آ رہا ہے، وہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یہودی علماء، جو خود یہودی بن گئے تھے اور جنہوں نے اپنے عقائد، اپنے اعمال میں بہت کچھ شامل کر لیا تھا اور اپنے آپ کو یہودی کہلاتے تھے، اور اللہ نے جو کتاب تورات نازل کی تھی جو کہ عمل کرنے کے لیے تھی، اور جو بھی کتاب آتی ہے تو وہ اس وقت تک قائم رہتی جب تک کہ دوسرا نبی نہیں آ جاتا۔ تو وہ کتاب جو انبیاء کرام لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اور اس پر شروع کے لوگوں نے عمل بھی کیا تھا، لیکن یہ یہود کیا کرتے تھے کہ اس میں اب انہوں نے اپنی مرضی شامل کر لی تھی۔ ان کے جو متقی علماء اور مشائخ تھے شروع میں، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، اور اللہ نے ان کے ذمے کام دیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں، اور یہ حفاظت دونوں طرح سے تھی، علمی بھی اور عملی بھی۔ علمی حفاظت یہ کہ نہ تو تورات کے الفاظ میں کوئی رد و بدل کیا گیا تھا، اور نہ ہی کوئی بات نکالی گئی اس میں، اور نہ کوئی بات ایڈ کی گئی، نہ ہی کوئی آیت کا غلط مفہوم بنایا گیا۔ اور عملی طور پر یہ تھی اس کی حفاظت کہ اس پر ٹھیک طرح سے عمل کیا جائے اور فیصلے اسی کے مطابق کیے جائیں۔ لیکن ان علماء اور مشائخ کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی کتاب میں معنوی تحریف بھی کی اور لفظی تحریف بھی کر لی، یعنی اس کے مفہوم کو ہی بدل دیا اور الفاظ کو بھی بدل دیا، بعض آیت کو چھپایا اور بعض میں اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر دیا، اور اس طرح سے اللہ کی کتاب کو بیچ کر کھانے لگے، یعنی عملی لحاظ سے اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا۔ اور یہاں پر آپ سمجھیں کہ دیکھیں، یہود سے یہ خطاب نہیں ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ یہاں پر خطاب یہود سے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بظاہر یہود سے خطاب لگ رہا ہے، لیکن اس میں عام بات، عام حکم ہے، یہ اس کا خطاب عام ہے، جس میں یہود و نصارہ، مسلمان سب شامل ہیں، کہ جو کوئی بھی اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلے نہ کرے گا تو وہ کافروں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ کہ وہ اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا برابر برابر بدلہ ہوگا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ دستبرداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی آیت میں دو دفعہ یہ بات آ گئی کہ پیچھے کافر کہا اور یہاں ظالم کہا. یہ جو حکم تھا تو یہ حکم تورات کا منسوخ نہیں ہوا بلکہ وہ آج شریعت محمدی میں بھی موجود ہے. تو یہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی حکم جو تورات میں یہود کو دیا گیا ہو اور قرآن اس کو اسی طرح سے بیان کرے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی یا بیشی یا تنسیخ یعنی منسوخ نہ ہوا ہو یا اس کا ذکر نہ کرے قرآن، اور اللہ کے رسول نے بھی اس کو منع نہ کیا ہو، تو وہ حکم ویسے ہی نافذ العمل ہوگا، یعنی مسلمانوں کے لیے بھی قابل عمل ہوگا، اگرچہ مسلمانوں کے لیے قرآن میں اسے الگ سے بیان نہ بھی کیا گیا ہو. اس کی ایک مثال تو یہی آیت ہے، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور دوسری مثال رجم کا حکم ہے. اور اس آیت میں جو قصاص کی صورت بیان ہوئی ہے، حدیث میں اس کی تشریح ہمیں ملتی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا، جو زیور پہنے ہوئے تھی، محض زیور حاصل کرنے کے لیے سر کچل دیا. اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا، فلاں نے یا فلاں نے؟ یہاں تک کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے بتایا ہاں. وہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اس نے جرم کا اقرار کر لیا تو آپ نے پھر دو پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر کچلوا دیا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے حضرت یالہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا. اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا. جب وہ قصاص کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آیا تو آپ نے اس کا قصاص باطل قرار دیا اور فرمایا، کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو اسے یوں چبا جائے جیسے اونٹ چبا ڈالتا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہ جو قصاص کی بات ہے، جو احکام قصاص ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نسائی کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جان کی دیت 100 اونٹ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قصاص یہ جو بدلہ ہے، زخم کا بدلہ زخم، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، یہ قانون کیوں بنائے گئے ہیں اور یہ قانون کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اگر آج ایسا ہوتا کہ ان قانون پر عمل درآمد ہوتا تو ہم دیکھتے کہ ہمارے معاشرے میں امن و امان ہوتا. آپ دیکھیں پیچھے ہم نے جو واقعات پڑھے، پیچھے جو ہم نے آیتیں پڑھی جہاں چور مرد اور چور عورت کا ذکر تھا، یا اس سے پیچھے یحاربون اللہ و رسولہ ہی، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں یا پھر جنگ کرتے ہیں یا پھر لوٹ مار کرتے ہیں، ان کے لیے جو سزائیں ہیں، تو اگر یہ سزائیں نافذ ہو جائیں تو کیا کسی کی جرات اور ہمت ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تو امن و امان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگوں نے زیور پہننا چھوڑ دیا ہے. خواتین زیور خریدتی ہیں لیکن اسے لاکر میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ کہیں ڈکیتی نہ پڑ جائے، چوری نہ ہو جائے زیورات. بلکہ لوگوں نے زیورات چھوڑنا خرید لیے ہیں اور امیٹیشن جیولری پہن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہیں امن و امان رہا ہی نہیں، کہیں انسان محفوظ ہی نہیں ہے. آئے دن ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ فلاں جگہ چوری ہوئی، فلاں جگہ ڈکیتی ہوئی. یہاں تک کہ کچھ علاقے تو کہا جاتا ہے کہ ایسے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں کہ وہاں پر اگر آپ 9 بجے کے بعد نکلتے ہیں تو ایک معمولی سی گھڑی کے لیے آپ کی جان لے لی جاتی ہے. یعنی اتنا چوروں کا وہاں پر راج ہے. تو آپ بتائیں کہ ایسے بڑے بڑے ممالک میں، ایسے مشہور شہروں کا یہ حال ہے، تو عام جگہ کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ سارے جرائم کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ اور یہ آئے دن پورے اخبارات ہمارے بھرے پڑے ہیں ایسے جرائم سے. تو کیوں؟ کیونکہ سزائیں نافذ نہیں ہیں نا. اللہ کی کتاب کے احکام ان کو جو ہے پیچھے ڈال دیا گیا ہے، اور دنیا میں انسان جتنے بھی قانون بنا لے، انسان میں سے قانون بنا ہی نہیں سکتا جو قانون اللہ سبحانہ وتعالی نے دیے ہیں۔ تو یہاں پر ہر زخم کے بدلے زخم تھا، یعنی جس کو جس نے جیسا زخم لگایا ہے اس سے ویسا ہی بدلہ لیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کسی پر ظلم نہیں ہے، یعنی جب سامنے والا دیکھتا ہے کہ اس پر جو ظلم کیا گیا ہے اور اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تو اس کے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب سامنے والے سے بدلہ لے لیا جاتا ہے تو خود بخود اس کے دل سے وہ کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز پہلے بھی جو تورات میں تھی موجود تھی، اور قرآن میں اس حکم کو باقی رہنے دیا گیا، حدیث سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو اس سے جو پیچھے کی بات تھی خود بخود صحیح ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب کون تھے؟ انہیں نبیوں کو ایک ہی چیز دی گئی تھی، سب فرمانبردار تھے، اور جو ان کے علماء اور مشائق تھے وہ بھی ان کی پیروی کرنے والے تھے۔ تو تمام پیغمبروں کا دین جو ہے وہ ایک ہی رہا ہے، اسلام بھی جس بات کی آج دعوت دیتا ہے دراصل یہ وہی دعوت ہے جو پچھلے تمام انبیاء دیتے آئے ہیں۔ اور اس دعوت میں مین بات کیا ہے؟ کہ بس ایک رب کی عبادت کی جائے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور شریک نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا آئیڈل ورشپ، نہیں، بلکہ اللہ کے احکام کو ماننا اور اللہ کے احکام میں کسی اور کی دخل اندازی برداشت نہ کرنا، یا اللہ کے قانون میں اگر آپ کسی اور کو داخل کر رہے ہیں، کسی اور کو شامل کر رہے ہیں، تو آپ نے اللہ کو مطلب رب مانا ہی نہیں، آپ تو کسی اور کو سمجھتے ہیں، وہ اختیار جو اللہ کا اختیار تھا وہ آپ نے کسی اور کو دے دیا۔ سورہ انبیاء میں جیسے آتا ہے نا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اور اسی کو قرآن میں الدین کہا گیا ہے، یعنی دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بظاہر اپنا حلیہ مسلمانوں کا بنا لیا اور آپ نماز کے پابند ہیں تو آپ دیندار ہیں۔ دین صرف خانقاہوں مسجدوں تک محدود رہنے والا نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے پورا وے آف لائف، پوری زندگی پر محیط ہے دین۔ اور یہ جو آتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس میں کہا گیا کہ تمہارے لیے بھی وہی ہم نے ایک طریقہ بنایا تھا، جو دین کا طریقہ تھا جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، کہ وہی دین مقرر کیا ہے جو آپ سے قبل دیگر انبیاء کے لیے ہم نے کیا تھا۔ تو تمام انبیاء وہی دین لے کر آئے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، قانون اللہ ہی کا نافذ ہو، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ ذاتی طور پر اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے اور نہ ہی اختیارات میں، ٹھیک ہے نا؟ جب عقیدہ پڑھایا جاتا ہے تو آپ کو یاد ہوں گا کہ وہاں پر تین ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں کہ توحید صفات، اور پھر اختیارات، اور پھر اسماء صفات کا ذکر آتا ہے۔ تو کیوں یہ سب کہا گیا تھا؟ کہ اللہ کو صرف مسجدوں کی حد تک اللہ نہ مانا جائے کہ مسجدوں کی حد تک وہ ہمارا رب ہے، نہیں، بلکہ پورے زندگی پر اللہ کا اختیار ہے، اسی کے احکامات نافذ ہوں گے، اسی کے احکامات کو فالو کیا جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو بات آ رہی ہے کہ جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہی ظالم ہے۔ کیسے یہ لوگ ظالم بنے تھے؟ قصاص میں یہودی قبائل، ان کے اندر ایک دوسرے پر برتری کا تصور پایا جاتا تھا۔ جیسے یہ بات آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ مدینہ میں تین قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے بنو نذیر اور بنو قریظہ کی آپس میں ہمیشہ چپکلش چلتی رہتی تھی۔ بنو نذیر طاقتور اور مالدار تھے، اور بنو قریظہ ان کی نسبت کافی کمزور تھے۔ اسی وجہ سے ان کے درمیان یہ رسم چل نکلی کہ اگر بنو قریظہ کے ہاتھوں بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہوگا تو اس کے بدلے بنو نذیر بنو قریظہ سے دو گنا دیت وصول کریں گے، جبکہ خود اس سے نصف دیتے تھے، یعنی آدھی دیتے تھے۔ اس طرح وہ تورات کے دو حکموں کے خلاف ورزی کر رہے تھے، ایک یہ کہ تورات میں قصاص کا قانون تو تھا لیکن دیت کا نہیں تھا، دوسرے بنو نذیر کے خون کی دیت بنو قریظہ کے خون کی دیت سے ڈبل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ تو اب اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ ڈبل دیت دینے کا جب مطالبہ کیا تو ان لوگوں نے اس سے منع کر دیا۔ بنو قریظہ نے جواب دیا کہ اب وہ وقت گئے جب تم ہم سے دوگنی دیت وصول کیا کرتے تھے، اب تو ہم یہ مقدمہ محمد کی عدالت میں پیش کریں گے، کیونکہ یہود آپ کو جھوٹا نبی کہنے کے باوجود یہ یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ لہذا وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے تو آپ نے حکم الہی کے مطابق برابر دیت کا فیصلہ کر دیا۔ پھر یہ جو بات آتی ہے کہ فہو و کفارت اللہ، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں بھی درست ہیں اپنی جگہ۔ ایک یہ کہ اگر جو مجروح، یعنی جس نے کسی کو زخم لگایا ہے، جس کو زخم لگا ہے اور جو جارح، جو زخم لگانے والا ہے، اگر وہ جارح کو مجروح معاف کر دے تو یہ معافی دنیا میں اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جس کو زخم لگا ہے اگر وہ معاف کر دیتا ہے زخم لگانے والے کو تو اس کا معاف کر دینا جو زخم لگانے والے کے جرم کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو زخم لگا ہے وہ معاف کر دے تاکہ سامنے والے کے بھی جو جرم اس نے کیا ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے اور اس کے گناہوں کو بھی معافی مل جائے۔ تو پھر جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یہ کتاب بھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے اور قفینہ کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ قفینہ کا مطلب ایک کے بعد ایک، یعنی وقفے وقفے سے پیغمبر آتے چلے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے یا ان کو جو کتاب دی گئی تھی انجیل، وہ بھی دراصل کیا تھی؟ پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی۔ تو جو بھی کتاب آتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ان کتابوں میں جو احکامات کی تبدیلی ہو گئی ہے وہ اس کو درست کرنے کے لیے آتی ہے کتاب۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ہمیں کئی اقوال ملتے ہیں جس میں انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ میں کوئی نئے احکام لے کر نہیں آیا ہوں بلکہ تورات کو ہی امپلیمنٹ کرنے آیا ہوں، اور تورات کے جو احکامات تم نے بدل دیے ہیں اس کو ٹھیک اور درست کرنے آیا ہوں۔ ان کے یہ اقوال ہمیں کئی جگہ مل جائیں گے۔ اسی طرح سے انجیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انجیل جو کہ واقعی میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی آج وہ کہیں موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ جو انجیل ہمیں بتائی جاتی ہے خود کرسچنز بھی اس کے بارے میں یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ انجیل وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ 300 سال کے بعد لکھی گئی، اور یہ ان لوگوں نے لکھی تھی یادداشت سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بعد ان کے، یعنی مسلمان ہوتے چلے گئے اور ان کے ساتھی تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو وہ حالات تھے جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر جو وقت گزرا تھا اس کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اصل یہ کتاب وہ نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے تھے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی تھی۔ پھر انجیل کو بھی کہا گیا کہ اس میں ہدایت اور نور تھا۔ ہدن کا مطلب ہوتا ہے عقائد اور مسائل، اس سے متعلق احکامات، اور نور سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ عملی احکامات، یعنی ان احکامات کی، ان عقائد کی تشریح وضاحت۔ تو یہ دونوں خوبیاں اس کتاب میں بھی موجود تھی۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدا وموعظۃ للمتقین، یہ کتاب بھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی۔ یعنی انجیل بھی جو نازل کی گئی تھی تو دیکھا جائے تو وہ تورات کی ہی تصدیق کرتی تھی، اس میں بھی ہدایت اور نصیحت تھی۔ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھا نا کہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے اسی کتاب کو امپلیمنٹ کیا تھا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں انہی کے مطابق فیصلے کریں، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. اب یہاں پر فاسق کا لفظ آیا ہے، تو کتنے الفاظ ہو گئے؟ کافر، ظالم اور فاسق، تین الفاظ آ گئے ہیں کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. اب یہاں پر اہل کتاب کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں اور ہم اپنی حالت پر غور کرتے ہیں، آج امت مسلمہ کی حالت پر. کچھ جو ممالک ہیں، پہلی بات تو دنیا میں ایسے بہت کم ممالک ہیں، اکا دکا ہوں گے، جہاں پر اسلامی قانون کی پابندی کی جاتی ہے. 54 اسلامک ممالک بتائے جاتے ہیں، 54 یا 55، یا ہو سکتا ہے کچھ گنتی میں کچھ کمی اور زیادتی ہو، بہرحال. لیکن کہا جاتا ہے کہ کہیں پر بھی پوری طرح سے 100% اسلامی شریعت کہیں پر بھی قائم نہیں ہے، اور یہ نام کے اسلامی ممالک کہلاتے ہیں. وہاں پر باقاعدہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خود پارلیمنٹ میں لوگ اس کے خلاف، یعنی قرآن اور شریعت کے خلاف بل پاس کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو یہاں سے ہٹایا جائے، اس قانون کو یہاں سے ہٹایا جائے، اسلامی قانون یہاں پر کیوں نافذ کیے جا رہے ہیں. کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ بل پاس ہوتے ہیں اور لوگ باقاعدہ اس کے لیے لڑتے ہیں کہ کیوں قرآن کے احکامات کو نازل کیا جا رہا ہے. بار بار کہا جاتا ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے، اس میں ترمیم کی جائے، یہ تمام قوانین کو ہٹایا جائے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا پھر تب بھی وہ مسلمان ہی ہیں جو قرآن کے فیصلوں کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، جو حدود کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے قانون میں کھلم کھلا تبدیلی کرتے ہیں؟ جب سورہ نور ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر چار گواہوں کا ذکر آیا ہے لعان کے لیے، یا کوئی کسی کو حالت زنا میں دیکھ لے تو وہ چار گواہ لائے، اور اگر وہ چار گواہ نہیں لا سکتا تو خاموش ہو جائے. کھلم کھلا ایک ملک میں اس احکام کے خلاف ورزی کی گئی اور چار کی بجائے وہاں پر پانچ گواہوں کا قانون نافذ کیا گیا. پھر ہم جانتے ہیں کہ ولی کے بغیر شادی یا نکاح نہیں ہو سکتا. اس قانون کو پاس کروایا گیا کہ اگر عورت یا لڑکی نابالغ بھی ہے اور اگر اس کے والدین زبردستی اس کا کہیں نکاح کر رہے ہیں، زبردستی سے مراد ہے کہ اس کی پسند کے خلاف، تو پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ والدین ان کو گھر پر جا کر اس لڑکی کو وہاں سے نکال لائے اور والدین پر کہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا جائے. لڑکی جہاں چاہے آزاد ہے شادی کرنے کے لیے، یعنی پھر خاندان کی کتنی بھی بے عزتی ہو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو یہ کھلم کھلا اللہ کے قانون کے خلاف ورزی ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو اب بھی کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی اور قانون بنائے جائیں؟ اور یہ سارے قانون جو ہیں، ایک بات خاص طور سے دھیان میں رکھیے گا کہ جہاں مسلمان حکومت ہوگی وہیں پر یہ قانون نافذ کیے جائیں گے، جہاں مسلمان حکومت نہیں تو وہاں پر ان کے جو مذہبی جو رسوم ہیں یا جو ان کی مذہبی چیزیں ہیں وہ تو اسلامی قانون کے مطابق ہوگی، لیکن دوسرے جرائم پر وہ سزائیں وہاں نہیں نافذ ہو سکتی. جیسے مثال کے طور پر ہندوستان میں مسلم پرسنل بورڈ کیوں بنایا گیا تھا؟ اسی لیے بنایا گیا تھا جب ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہوا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت پھر جو یہاں جو لوگ ہندوستان رہ گئے، ہندوستان میں جو مسلمان تھے، اور وہ کم نہیں تھے، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں تھے. تو اب اگر یہاں پر اس وقت علماء کرام نہ سوچتے اور غور و فکر نہ کرتے اور یہ اہم قدم نہ اٹھاتے جو مسلم پرسنل بورڈ کا قدم تھا، تو آج دیکھیں کہ کتنی مشکل ہو جاتی. اگر یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جاتا تو آج ہمارے نکاح، طلاق، یہ تمام قوانین جو ہے ہم اس کے پابندی نہیں کر سکتے تھے. تو علماء کرام نے اس وقت بہت ساری قربانیاں دے کر ہندوستان میں اس قانون میں ایک شک یہ بھی داخل کروائی کہ مسلمان اپنے مذہبی لحاظ سے اپنے خود کے جو ان کے معاملات ہوں گے وہ حل کریں گے، یعنی جس میں نکاح، طلاق، رضاعت اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وراثت وغیرہ. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج کتنی مشکل ہو جاتی ہے، آپ بتائیں. کیا اسلام پھر اتنا بھی باقی رہتا؟ کیونکہ ہم بھی انہی کے جیسے بن جاتے خدا نہ خواستہ، تو ہر دور میں پھر اسی لیے کیوں اہمیت ہے ایسے لوگوں کی جو اس ملک کے یا اس علاقے کے کریم لوگ ہوتے ہیں، جو دینی تعلیم میں، دین میں، فقہ میں آگے ہوتے ہیں، جن کی نگاہیں دورس ہوتی ہیں اور اس بنا پر وہ اپنی پوری امت کا بھلا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم جو ہے علماء کرام کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں؟ یہی علماء کرام تھا جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم الٹا بیٹھے بیٹھے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولانا اور یہ مولوی، تو کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے دین کے لیے، تو کم از کم جو لوگ کر رہے ہیں ان کا مذاق تو نہ بنائیں، ان کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ تو کوئی مسلمان اگر یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ ہو، تو پھر وہ فاسق ہے، ظالم ہے اور کافر ہے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو جو انجیل دی گئی تھی اس میں بھی وہی کچھ تھا جو تورات میں موجود تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعد میں آنے والے نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلی امت نے کتاب اللہ کی جو تفسیر میں یا پھر اس میں کچھ معنی میں جو تبدیلی کر دی تھی یا خود سے تاویلیں پیش کر دی تھی اور اختلاف کر لیا تھا عقیدے میں یا عمل میں، یا سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے، یا اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیے تھے یا کچھ اضافے کر لیے تھے، تو نئی کتاب ان سب چیزوں کو یا تو کھول کر بیان کر دینے کے لیے آتی ہے یا صحیح فیصلہ لے کر آتی ہے۔ تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بھی جو آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ جو پہلے کی کتابوں میں جو ترمیم اور تنسیخ ہو گئی تھی یا کچھ اضافے اور کچھ چیزیں گھٹ گئی تھیں، تو اس کو قرآن نے پوری طرح سے واضح کر دیا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ بن مریم سے دنیا اور آخرت میں تعلق رکھتا ہوں۔ انبیاء کرام سب اللاتی یعنی ماں جائے بھائی ہیں، جن کا باپ ایک ہے یعنی عقائد، اور مائیں یعنی جو مسائل ہیں وہ جدا جدا ہیں، اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرتے ہوں؟ تو ان کو کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اس آیت کے مخاطب تو یہود و نصارہ بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ اور کیوں مسلمان شامل ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے، تو جب ان کے اوپر وہ قانون لاگو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں، تو مسلمان پر بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ کے بتائے گئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، تو پھر وہی ظالم اور فاسق ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو ان کے اندر یہود میں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف تھا، یا ان لوگوں نے قانون کو جو ہے امیری اور غریبی کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی جامع اور نگران بھی ہے، لہذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی کیجئے، اور جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ یہ جو مہمن کا لفظ ہے، یہ لفظ دراصل قابل غور ہے۔ مہمن کس کو کہا جاتا ہے؟ محافظ، امین، شاہد اور حاکم۔ محافظ اور نگران، حفاظت اور نگرانی کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ مہمن سے مراد ایسی حفاظت اور نگرانی ہے جیسے ایک مرغی اپنے سب بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے تاکہ کوئی پرندہ جیسے چیل وغیرہ ان پر حملہ آور نہ ہو، یا وہ اپنے بچوں کو سردی سے بچا سکے۔ تو یہاں پر قرآن کے لیے جو یہ لفظ مہمن استعمال ہوا ہے، علوم القرآن جب اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمیں اور مزید معلومات ہوگی کہ قرآن کا ایک نام مہمن بھی بتایا جاتا ہے اور یہ بہت اہم ہے یہ نام قرآن کا. تو یہاں پر قرآن کو باقی تمام آسمانی کتابوں پر مہمن کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اس میں پہلے کی تمام جو آسمانی کتابیں ہیں اس کے سب مضمون اس میں شامل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ قرآن ان سب کتابوں کے لیے ایک کسوٹی کے معیار کا کام دیتا ہے. وہ اس طرح کہ انجیل اور تورات میں جو مضمون قرآن کے مطابق ہوگا وہ یقیناً اللہ ہی کا کلام ہوگا, اور جو مضمون قرآن کے خلاف ہوگا وہ ہرگز اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, وہ یقیناً لوگوں کا کلام ہے جو اللہ کی کتاب میں شامل کر دیا ہے, جیسے موجودہ اناجیل میں عقیدہ تثلیث اور الوہیت مسیح اور کفارہ مسیح کے عقائد کا پایا جانا. یہ اللہ کی طرف سے بات نہیں ہو سکتی, یہ لوگوں کا اپنا خود کا شامل کیا ہوا مضمون ہے. اور جو مضمون قرآن کے مطابق نہ ہو, نہ قرآن کے مطابق ہو نہ مخالف, اس کے متعلق مسلمانوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نہ وہ اس کی تصدیق کریں اور نہ تکذیب. تو مہمن, گھیر لینا, چھپا لینا, محافظ, نگران. تو قرآن میں تمام کتابوں کے مضمون کو, یہ تمام کتابوں کے احکامات کو جمع کر دیا گیا ہے, اور یہ کتاب پہلی تمام کتابوں کی مہمن ہے, یعنی محافظ اور نگران ہے, جو اس میں رد و بدل ہو گئے تھے. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے, تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بھی بنا سکتا تھا, لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ اس نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے. لہذا اصل کام یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. تم سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے, پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا. اب یہاں پر شرعتم و منہاجہ کا لفظ آیا ہے. شرع شرعا سے ہے, اور شرعا شریعت بھی پھر اسی سے نکلا ہے. عربی زبان میں شرعا یا شریعت پانی پینے کے راستے کو, جو پنگھٹ ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے. اور چونکہ شریعت کو شریعت اس لیے کہا گیا ہے کہ پانی پینے کا راستہ سب سے آسان ہوتا ہے, جہاں پر پانی ملتا ہے تو وہ راستہ نون ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جہاں پر بھی دیہاتوں وغیرہ میں کنویں وغیرہ ہوتے ہیں تو لوگ گھوم گھما کر روڈ سے نہیں جاتے, بلکہ بیچ میں سے کوئی پگڈنڈیاں بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو جلدی پانی مل جائے اور جلدی وہ اپنے گھر پہنچ سکے پانی لے کر. تو شریعت کو شریعت اس لیے کہا گیا کہ شریعت کا راستہ آسان ہے, سہل ہے اور فائدہ مند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں کا دین تو ایک ہی تھا, لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں. اور دین سے مراد وہ بنیادی باتیں ہیں جس میں عقائد, نظریات, یہ سب آ جاتے ہیں, جس میں اللہ کو ایک ماننا, آخرت پر یقین رکھنا یعنی موت کے بعد زندہ ہونے کو, رسولوں پر ایمان لانا, یہ سب ایک چیز آ جاتی ہے. جو دین تھا, عقائد تھے, وہ ایک ہی تھا. اللہ کو رازق سمجھا جائے, اسی کو مالک سمجھا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے, عبادت صرف اللہ کی جائے, رسولوں کی اطاعت کی جائے, اور آخرت کے دن پر یقین رکھا جائے. تو یہ سب کیا تھے؟ عقائد تھے. یہ تو سب انبیاء کے ایک ہی رہے, لیکن شریعتیں مختلف رہیں. مثلا کچھ امتوں کے پاس نماز کا طریقہ مختلف تھا, زکوٰۃ کے کچھ اور احکام تھے, روزے کے کچھ اور احکامات تھے, لیکن نمازوں کی تعداد اور ترکیب نماز میں فرق, یہ سب کیا ہے؟ مختلف تھی, لیکن حکم سب کو تھا. یعنی ہم جانتے ہیں نا زکوٰۃ کے بارے میں, جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی زکوٰۃ ان پر فرض تھی, یہود پر. یا روزوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. تو روزہ, نماز, زکوٰۃ فرض تو تھی, لیکن طریقے مختلف تھے. اسی طرح سے زکوٰۃ کا جو نصاب اور شرح تھی, ہو سکتا ہے وہ بھی مختلف ہو. اسی طرح سے شریعتوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا اور یہ ایک اضطراری امر تھا، لیکن بعد میں حرام ہو گیا جب اس کی ضرورت نہ رہی۔ اسی طرح سے امت مسلمہ سے پہلے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن امت مسلمہ میں چار کی پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ اب انسان کے عقل مند ہونے کی وجہ سے اس سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ تعالی نے جو احکامات اس کے لیے نازل کیے ہیں اس کی اطاعت میں وہ اپنے سر کو جھکا دے، اور جو کوئی اس سے انحراف کرے گا، جو اللہ کے قانون کو توڑے گا یا اللہ کے قانون سے ہٹ کر کوئی اور قانون چاہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود اسے قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اور آج بھی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دین صحیح ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا دین صحیح ہے، تو اسی بنا پر کہا گیا کہ جو کچھ ان کے اندر اختلاف تھا قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تم یہ نہ کہو کہ یہودی ہے تو تم مسلمان ہو، یا نصارہ کہتے کہ نصارہ ہوں گے تو مسلمان ہوں گے، نہیں، بلکہ سب ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ اب جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اس سب کو اسی کی پابندی کرنی ہوگی۔ اب کوئی اگر الگ سے کوئی اپنا دین نکالتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ اصل کام کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا تھا، لیکن پھر آزمائش کیا رہتی؟ اگر کوشچن پیپر دیا جائے اور آنسر پیپر بھی آؤٹ کر دیا جائے تو آپ بتائیں کہ پھر ایگزام کا کیا مقصد ہوا، ایگزام کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے راستے سامنے واضح کر دیے۔ اب جو فطرت سلیم ہوگی وہ اس دین اسلام کو اس کی پیروی کرے گی اور اس کو فالو کرے گی۔ تمہارا اصل کرنے کا کام کیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، کیونکہ پلٹ کر تو تم کو سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کر دے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، کس کے اختلافات صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر تھے، حسد کی بنا پر تھے، چاہے وہ نظریہ ہو چاہے میدان جنگ ہو، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ وَأَنِيكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ أَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا فیصلہ کریں تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجئے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اور اس بات سے ہوشیار رہیے کہ جو احکام اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان سے یا ان کے کچھ حصے سے یہ لوگ آپ کو منحرف نہ کر دیں، اور اگر یہ ان باتوں سے اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے۔ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وان کثیرا من الناس لفاسقون، بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہود کی آپس میں کسی مسئلے پر نزاع کی صورت پیدا ہو گئی۔ ایک فریق میں ان کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ شامل تھے۔ یہ لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے اس نزاع کا فیصلہ کر دیجئے، پھر اگر آپ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں تو ہم خود بھی اور اکثر یہود بھی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہود کی اکثریت ہمارے ہی زیر اثر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشوت اسلام کو قبول نہ کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ویسے تو دیکھا جائے کہ ایک ایک انسان، یعنی کسی بھی کافر کا اسلام لانا بہت قیمتی تھا اور آپ کو یہ پسند بھی تھا، لیکن یہود نے جو شرط رکھی تھی کہ ہمارے مطابق آپ فیصلہ کریں تو ہم ایمان لائیں گے، تو ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اور کسی بھی لیڈر کو یا کسی بھی جو اس وقت کا حکمراں ہوتا ہے، اس کو کسی کے फोर्स में, दबाव में नहीं आना चाहिए और असल जो हक बात है वो कह देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो मौका परस्त अनासिर है वो इससे फिर फायदे उठाते हैं कि अच्छा जो हम मनवाना चाहे मनवा लें ताकि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले हो जाएं। फिर कहा जा रहा है कि क्या ये लोग जाहिलियत का तरीका चाहते हैं, और आप देखिए कि जाहिलियत जो है इस्लाम से पहले का जो तरीका था वो जाहिलियत कहलाता है। तो जाहिलियत का लफ्ज इस्लाम के मुकाबले में बोला जाता है, इस्लाम सरासर रोशनी है जबकि जाहिलियत अंधेरे ही अंधेरे हैं, और इस्लाम एक ऐसी रोशनी और एक ऐसा इल्म है जो दुनियावी जिंदगी के हर पहलू में भी रहनुमाई करता है और आखरत की कामयाबी या उसकी निजात की भी राहें दिखाता है। जबकि जाहिलियत क्या है, इस दुनिया में भी इंसान को धोखा देता है, परेशान हाल बनाए रखता है और आखरत में भी अजाब अलीम से दोचार करेगा। इसीलिए इस्लाम से पहले के दौर को जाहिलियत कहा जाता है, और इस जाहिलियत का इतलाक उन तमाम रस्म और रिवाज पर होता है जिनकी वजह से किसी इंसान की जानो माल और आबरू महफूज न थी। उस वक्त हर इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन और खून का प्यासा था, कुफ्र और शिर्क आम था, इंसान की जिंदगी अजीरन बन चुकी थी, हर अकलमंद इंसान उससे निकलने की फिक्र में मुब्तला था। इसीलिए हैरत से पूछा गया है, यानी सवाल यह जुमला है, अफहुक्म जाहिलियत यबगून वमन अहसन मिनल्लाह हुक्म लिकौमी युकिनून, क्या ये जाहिलियत का फैसला चाहते हैं, हालांकि यकीन करने वालों के नजदीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं हो सकता। तो जैसे हमारी बात चल रही थी कि एक ऐसी हालत पैदा हो गई थी उस वक्त दौरे जाहिलियत में कि अमन अमान नहीं था, इंसानी जान की बेहरमती हो रही थी, और देखा जाए तो आज के दौर पर भी उसी दौरे जाहिलियत का इतलाक हो सकता है, क्योंकि आज भी उसी तरह की फहाशी, बेहयाई, कत्ल गारत गिरी, एक दूसरे का खून करना, ये सब आम हो गया है। आज जिसको ये नई रोशनी कहा जाता है वो भी पुराने दौरे जाहिलियत से ही मिलती जुलती नजर आती है, क्योंकि आज हम दुनिया में जो हालात देख रहे हैं वो इससे जरा भी मुख्तलिफ नहीं है जो पुरानी जाहिलियत में थे। तो यहूद नसारा को कायल किया जा रहा है कि तुम जो इस्लाम के कानून से गुरेज कर रहे हो तो ये दौरे जाहिलियत ही की तरफ वापस जाना हुआ, जिस कानून की बुनियाद अदल और इंसाफ पर मबनी है, तो वो तो कानून इस्लाम ही का कानून है, वरना जाहिली कौमों का कानून तो इससे बिल्कुल अपोजिट रहा है, क्योंकि जाहिलियत में अरब इससे बिल्कुल आजाद थे। उनके यहां पर ये मामला हुआ करते थे कि जो कवि है यानी जो ताकतवर है उसी का साथ दिया जाता, उसी को और कवि किया जाता था, और जो बेचारे कमजोर तबके के लोग थे तो उनको मजीद दबाया जाता और उनकी कोई परवाह ना करता था, जैसे कि यहूद ने किया था। साहिब शरीयत होने के बावजूद उन्होंने क्या किया था कि उनके दो कबीले बनु नजीर और बनु कुरैजा जो मदीना में आबाद थे, अब उनमें चूंकि बनु नजीर जबरदस्त थे इसलिए उन्होंने कायदा ये मुकर्रर कर लिया था कि कत्ल वगैरह के मामले में दियत की जितनी रकम खुद देते उसकी दोगुनी रकम बनु कुरैजा से वसूल करते थे। तो ये भी क्या है, जाहिलियत का हुक्म था। तो कानून जाहिलियत का इतलाक हर ऐसे कानून पर होगा जो खुदाई और आसमानी कानून के मुकाबले में इंसानी दिमाग ने बनाया हो। इब्न कसीर ने इस बारे में बहुत तवील बहस की है और उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम कानून जो खुदाई कानून के मुकाबले में हो, जो इंसान बनाता है, और जो अल्लाह के कानून को खत्म करके अपनी बात चलाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को इब्ने कसीर ने काफिर ठहराया है। तो इससे मालूम होता है कि क्योंकि एक जमाना था कि तातरी कानून मुसलमानों में राइज हो चुका था कहा जाता है, तो इसी तरह से चाहे वो रूमी कानून हो या अंग्रेजी कानून हो या हिंदू कानून हो, किसी भी गैर इस्लामी कानून की गुंजाइश इस्लामी हुकूमत में नहीं है। और फिर अल्लाह की दी गई शरीयत, अल्लाह के दिए गए कानून से बढ़कर आदिलाना और हकीमाना और कौन सा निजाम हो सकता है भला? तो ये बात वही महसूस कर सकते हैं जो अकल वाले, जिनकी अकल पर पर्दा नहीं पड़ा है, जिनकी अकल पर शिर्क और इल्हाद का जंग लग गया हो, तो फिर तो वो लोग दिन की रोशनी में भी उससे फायदा नहीं उठा सकते। और आज हम यही बात देखते हैं, बहुत हैरत होती है और इबरत भी हासिल होती है उनको देखकर कि आज के वो आजाद नाम निहाद मुसलमान, उनकी हालत ऐसी है कि जो गैर कौमों से मुतासिर हैं, उनसे तलाक, खुला, तादुद अजवाज, तरका वगैरह के मामलात हल करवाने का कहते हैं। वो कहते हैं कि कानून सब इन दूसरे ममालिक की तरह होना चाहिए, इस्लाम का कानून जो है उसका निफाज नहीं होना चाहिए, और ऐसे कानून खुद अपनाते भी चले जाते हैं जिसको हम फिरंगी कानून कहेंगे। और तकलीद फिरंग में उन मफासिद को भी भूल जाते हैं या उन नतायज को भी भूल जाते हैं कि जो उनके कानून पर अमल करके नतीजा बरामद हो सकता है, क्योंकि जो भी इंसानों के कानून अगर कोई अपनाएगा तो उससे सिवाय निजामे अदल मुतासिर होगा या सिवाय अनार्की के और कुछ न फैलेगा। और आज हम देखते हैं बाहर के मुल्कों में जो उनके यहां पर खानगी जिंदगी का उनके जो हाल है, जो खानदान बिखर रहे हैं, उसकी अबतरी को देखकर मुसलमानों को चाहिए कि उनके कानून से बचें, उल्टा खुद उसके खैर मकदम के लिए बेताब रहने लगते हैं। उनके मुआशरे में अदम तवाजुन, बेराह रवि, इंतशार, तो ये सब किस वजह से है? इंसान के खुद साख्ता कानून के बनाने की वजह से है और उसका नतीजा यही निकलेगा। तो लिहाजा इंसान के बनाए हुए कानून से बचा जाए, और अल्लाह ने जो कानून दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाने कि ये जाहिलियत का कानून चाहते हैं, ये जाहिलियत का तरीका तलाश कर रहे हैं, इससे बढ़कर भी कोई नादानी हो सकती है? तो अब कुरान और इस्लाम के सिवा सब जाहिलियत है, क्या ये अब भी रोशनी और हिदायत को छोड़कर जाहिलियत ही के मुतलाशी और तालिब है? ये दरअसल इस्तफहाम जो इसका तरीका है, देखा जाए तो ये इनकार के लिए है और उसकी मजम्मत की जा रही है। कहा जाता है कि तेरे इस फैसले से जो अल्लाह ने तुझ पर नाजिल किया है, ये एराज करते और पीठ फेरते हैं और जाहिलियत के तरीकों के मुतलाशी हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्स वो है जो इस्लाम में जाहिलियत के तरीके का मुतलाशी हो और ना हक किसी का खून बहाने का तालिब हो। तो इससे पता चलता है कि जाहिलियत हर वो तरीका जाहिलियत का तरीका होगा जो इस्लाम से हटकर होगा। तो इन तमाम आयतों को सामने रखकर अगर हम वन बाय वन देखें कि इन आयत से क्या अहकामात हमारे सामने आ रहे हैं या क्या खुलासा हमारे सामने आता है, कि शुरू की जो इब्तदाई आयत है उससे मालूम हुआ कि यहूद का जो मुकदमा अल्लाह के रसूल के सामने पेश हुआ था और आपने उसका फैसला फरमाया, तो ये फैसला शरीयत तौरात के मुताबिक था। इससे मालूम होता है कि पिछली शरीयतों में जो अहकाम अल्लाह की तरफ से नाफिज थे, जब तक कुरान या वही ने उसको मनसूख ना किया हो और बदस्तूर बाकी रखा हो, तो वो वैसे ही बाकी रहेंगे, जैसे कि यहूद के मुकदमात में कसास की मसावत और जिना में संगसारी का हुक्म, ये तौरात में भी था और फिर कुरान ने भी उसको उसी तरह से बाकी रखा। इसी तरह दूसरी आयत में जख्मों के कसास का हुक्म है जो बहवाला तौरात के बयान किया गया है। इस्लाम में भी यही हुक्म अल्लाह के रसूल ने जारी फरमाया। इसी बिना पर उलमाए इस्लाम के नजदीक जाब्ता यह है कि पिछली शरीयतों के वो अहकाम जिनको कुरान ने मनसूख ना किया हो, वो हमारी शरीयत में भी नाफिज और वाजिबुल इत्तबा हैं। यही वजह है कि अहले तौरात को तो तौरात के मुताबिक और अहले इंजील को इंजील के मुताबिक हुक्म देने और अमल करने का हुक्म दिया गया है, हालांकि ये दोनों किताबें और उनकी शरीयतें अल्लाह के रसूल की बैसत के बाद मनसूख हो चुकी हैं। तो इससे पता चलता है कि जो अहकाम कुरान ने मनसूख नहीं किए वो वाजिबुल इत्तबा हैं। तीसरी बात यह पता चलती है कि इन आयात में साबित हुआ कि अल्लाह ताला के नाजिल किए हुए अहकाम के खिलाफ हुक्म देना बाज़ सूरतों में कुफ्र है, जबकि एतिकाद में भी इसको हक न जानता हो, और बाज़ सूरतों में जुल्म और फिस्क है। तो अगर अकीदा फिर भी किसी हद तक दुरुस्त है तो उस सूरत में उसको काफिर तो नहीं कहेंगे कि अकीदतन वो काफिर हो गया है, लेकिन अगर वो अहकाम इलाही को नहीं मानता है तो वो जालिम, फासिक और काफिर कहलाएगा। चौथा हुक्म यह पता चलता है कि रिश्वत लेना मुतलकन हराम है, और खुसूसन अदालती फैसले पर रिश्वत लेना اور بھی زیادہ اس میں شدت آ جاتی ہے. جیسے ہم نے سحت کا پڑھا تھا, سحت کا مطلب ہے حرام کی کمائی, بس اتنا آپ یاد رکھ لیں. یعنی سحت ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ حرام ہوگا, لیکن اس کو اگر آپ کمائی پر رکھ لیں تو جیسے ہم اردو میں لفظ رشوت استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے صحیح معنی اس کے بنیں گے. اب رشوت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ناجائز کسی کا مال کھاتے ہیں, یا پھر علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ فاحشہ کی کمائی, یا کوئی شراب کا کاروبار کرے جو کہ حرام ہے, کوئی سود کا کاروبار کرے, تو سحت سے مراد کمائی ہے اور خصوصاً رشوت. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی گئی چیزوں کا کاروبار کرنا, تو کمائی سے اس کا تعلق ہے سحت سے. تو کہا جا رہا ہے کہ رشوت لینا مطلقاً حرام ہے, اور خصوصاً عدالتی فیصلے پر رشوت لینا اور بھی زیادہ اشد ہے. پانچواں حکم ان آیت سے یہ واضح ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی شریعتیں اصول میں تو بالکل متفق اور متحد ہیں, یعنی سب کا عقیدہ ایک ہے, لیکن جو فروعی مسائل ہیں جس کو ہم جزویہ فروعی مسائل کہتے ہیں وہ مختلف ہیں, اور یہ اختلاف بھی حکمتوں پر مبنی ہیں. یعنی سب کا عقیدہ ایک ہی تھا تمام انبیاء کا, صرف شریعتیں مختلف رہی. جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصول ایک تھا اور جو جزوی مسائل تھے, جو فروعی مسائل تھے, اس میں تھوڑا بہت اختلاف رہا, اور یہ اختلاف عین حکمت پر مبنی تھا, کیونکہ ہر دور میں اور ہر حالت کے لحاظ سے اگر ان احکامات کو چینج نہ کیا جاتا تو پھر لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا. تو یہ پانچ باتیں ہمیں پتہ چلی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدى و نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.